چھ تقریریں ولایت کے موضوع پر۔ تحریر آیت اللہ سید علی خامنائی، ترجمہ سید سعید حیدر زیدی، یکی عظمت بوات، دار السقلین، پوسٹ باکس نمبر 2133، کراچی 74600، پاکستان۔ گروہی ہجرت۔ گروہی صورت میں ہجرت کی تاریخی مثال آئمہ اہل بیت کے ماننے والے شیعوں کی ہجرت ہے۔ افسوس کہ ماہ رمضان ختم ہو گیا اور ہم تفصیل کے ساتھ امامت کی بحث تک نہیں پہنچ سکے، وگرنہ ولایت کے بعد امامت کی گفتگو کرتے اور آپ کو بتاتے کہ آئمہ کے زمانے میں شیعہ کس قسم کے گروہ تھے، اور یہ بات واضح کرتے کہ شیعوں کے ساتھ امام کے روابط و تعلقات، اور پھر شیعوں کے اپنے معاشرے کے ساتھ روابط اور تعلقات کی نوعیت کیا ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب ہم مجبور ہیں کہ اسے اجمالی طور پر عرض کریں۔ شیعہ بظاہر طاغوتی نظام میں زندگی بسر کرتے تھے، لیکن باطن میں طاغوتی نظام کے یکسر برخلاف گامزن ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں بطور مثال اس گروہ کا نام لیا جا سکتا ہے جو حسین ابن علی کے ہمراہ تھا۔ ان لوگوں نے اس سیلاب کا مقابلہ کیا اور اس سیلابی ریلے کے مخالف سمت چلے جو انہیں اپنے ہمراہ بہا کر لے جانا چاہتا تھا۔ یہ تاریخ میں گروہی ہجرت اور انقلاب کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے۔ لیکن عام افراد، اور کلی طور پر عرض کریں کہ ایک فرد کسی طاغوتی معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، اور اس کا وجود، اس کے وسائل، اس کی قوتیں اور اس کی تمام تر صلاحیتیں احکام الہی کے تابع نہیں رہ سکتیں۔ ایسا ہونا محال ہے۔ اگر ایک مسلمان طاغوتی ماحول اور طاغوتی نظام میں زندگی بسر کرے تو بہرحال اس کی اسلامیت کا ایک حصہ طاغوت کی راہ پر گامزن ہوگا، وہ خدا کا 100% بندہ نہیں ہو سکتا۔ اصول کافی جو شیعوں کی معتبر ترین اور قدیم ترین کتابوں میں سے ہے، اس میں اس حدیث کو کئی طریقوں سے نقل کیا گیا ہے۔ آپ کتاب الحجہ کے باب اس شخص کے بارے میں جس نے منصوص من اللہ امام کے بغیر خدا کی عبادت کی میں مطالعہ کیجئے۔ اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا ایسی امت کو عذاب دینے میں شرم محسوس نہیں کرتا جو ایسے امام کی تابع ہو جو خدا کی طرف سے نہیں، اگرچہ وہ اپنے اعمال میں نیکوکار اور پرہیزگار ہو۔ بے شک خدا ایسی امت کو عذاب دینے میں شرم محسوس کرتا ہے جو خدا کی جانب سے مقرر کردہ امام کی تابع ہو، اگرچہ اپنے اعمال کے حوالے سے ظالم اور بد کردار ہو۔ عجیب حدیث ہے۔ یہ حدیث کہتی ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے ولی کی حکومت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں اہل نجات ہیں، اگرچہ وہ اپنے انفرادی اور نجی افعال میں کبھی کبھار گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہوں، اور وہ لوگ جو شیطان اور طاغوت کی حکومت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں وہ بدبخت اور عذاب کا شکار ہونے والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ اپنے انفرادی اور شخصی کاموں میں نیکوکار اور عمل صالح انجام دینے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ انتہائی عجیب بات ہے۔ اگرچہ حدیث کو کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، لیکن سب یہی ایک معنی دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اس حدیث کے مفہوم کی وضاحت میں ایک ایسی گاڑی کی مثال پیش کرتے ہیں جس میں آپ مثلا نیشاپور جانے کے لیے سوار ہوں۔ اگر یہ گاڑی نیشاپور کی طرف چلے گی تو آپ لازمن اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، اور اگر مثلا تبس یا کوچان کی طرف جائے گی تو لازمن آپ اپنی منزل نیشاپور نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب اگر نیشاپور جانے والی گاڑی میں سوار مسافر ایک دوسرے کے ساتھ انسانی آداب کے ساتھ میل جول رکھیں تو کیا خوب، اور اگر انسانی آداب اور نیکی و احسان کے ساتھ باہم میل جول نہیں رکھیں گے تب بھی آخر کار نیشاپور تو پہنچ ہی جائیں گے، وہ اپنی منزل پر جا پہنچیں گے، چاہے انہوں نے راستے میں کچھ برے کام بھی کیے ہوں۔ ان برے کاموں کے بھی آثار و نتائج ظاہر ہوں گے جنہیں برداشت کرنے پر وہ مجبور ہوں گے، لیکن منزل پر بہرحال پہنچ جائیں گے۔ اس کے برخلاف وہ گاڑی جسے آپ کو نیشاپور لے جانا چاہیے وہ آپ کو نیشاپور کے بالکل برعکس سمت لے جائے، اگر اس گاڑی کے تمام افراد مؤدب ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی احترام آمیز سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے میل جول رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ گاڑی نیشاپور کی بجائے کوچان کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ دیکھنے کے باوجود کسی رد عمل کا اظہار نہ کریں، تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے انسان ہیں، ایک دوسرے کے لیے انتہائی مہربان ہیں، لیکن کیا اپنے مقصد اور منزل پر پہنچ سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ پہلی مثال میں گاڑی کا ڈرائیور ایک امین شخص تھا، ایک محترم و مکرم انسان تھا، امام من اللہ تھا، جس نے انہیں منزل مقصود پر پہنچا دیا، اگرچہ وہ لوگ بد اخلاق تھے۔ جبکہ دوسری مثال میں گاڑی کا ڈرائیور راستے ہی سے واقف نہ تھا، امین نہیں تھا، خواہش نفس کا پجاری تھا، مست تھا، راہ سے بھٹکا ہوا تھا، اسے کوچان میں کوئی کام تھا اور اس نے اپنے کام کو لوگوں کی خواہش پر مقدم رکھا۔ اس گاڑی میں سوار لوگ کسی صورت اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے، اگرچہ یہ لوگ گاڑی کے اندر باہم انتہائی مہربان اور خوش اخلاق ہوں، لیکن آخرکار عذاب خدا کا سامنا کریں گے، اپنی منزل نہیں پا سکیں گے۔ لہذا ایک ایسا معاشرہ جس کا انتظام و انصرام طاغوت کے ہاتھ میں ہو، وہ اس گاڑی کی مانند ہے جسے ایک غیر امین ڈرائیور چلا رہا ہو۔ اس معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے انسان اپنے مقصد اور اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے اور مسلمان نہیں رہ سکیں گے۔ اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم کی آیت دیتی ہے اور کہتی ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں، تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں، ہم زمین میں لاچار بنا دیے گئے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ پس ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین منزل ہے۔ سورہ نساء آیت 97۔ قرآن کریم فرماتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنے مستقبل پر اور اپنی ہر چیز پر ظلم کیا ہے، جب ان کی موت قریب آتی ہے تو ان کی روح قبض کرنے پر مامور خدا کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، تم کس حال میں تھے، کہاں تھے؟ جب آسمانی فرشتہ یہ دیکھتا ہے کہ اس انسان کی حالت اس قدر خراب ہے، جب وہ اس طبیب یا اس جراح کی مانند جو ایک بیمار کے معالجے کے لیے آتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ بیمار کی حالت بہت خراب، افسوسناک اور مایوس کن ہے، تو کہتا ہے، تم کہاں پڑے ہوئے ہو؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملائکہ اس بیچارے کی بری حالت پر، اس کی روح کی خستگی پر، اس بدبختی اور عذاب پر جو اس کا منتظر ہے، تعجب کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، تم نے کہاں زندگی بسر کی ہے؟ تم کہاں تھے جو تم نے اپنے آپ پر اس قدر ظلم کیا اور اب اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہو؟ وہ جواب میں کہتے ہیں، ہم زمین پر جن لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے تھے ان میں لاچار تھے، ہم بے اختیار عوام میں سے تھے۔ مستضعفین معاشرے کا وہ گروہ ہوتے ہیں جن کے اختیار میں معاشرہ نہیں ہوتا، یہ لوگ مجبور و لاچار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے کی پالیسیوں، اس کی راہ روش، اس کی سمت و جہد، اس کی حرکت، اس کے سکون اور اس کی سرگرمیوں کے سلسلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، یہ لوگ اس سمت چل پڑتے ہیں جہاں ان کی رسی کھینچنے والا چاہتا ہے، منہ اٹھائے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، انہیں کہیں جانے اور کچھ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ نرسری کلاس کے چند بچوں کو فرض کیجیے، ان بچوں کو نہیں جن کی عمریں 7 برس ہو چکی ہیں، کیونکہ آج کل 7 برس کے بچوں کی آنکھیں اور کان بھی ان باتوں سے بہت اچھی طرح آشنا ہیں۔ 4-5 سال کے بچوں کو پیش نظر رکھیے، جنہیں گزشتہ زمانے میں مکتب خانوں کی مانند آج نرسری اسکولوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ ہمیں وہ مکتب یاد آتا ہے جس سے ہم چھٹی کے وقت اکٹھے باہر نکلتے تھے۔ اصلاً ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ ایک مانیٹر یا ایک ذرا بڑا لڑکا ہماری رہنمائی کرتا تھا کہ اس طرف جاؤ، اس طرف نہ جاؤ، ہمیں بالکل خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں۔ اچانک پتا چلتا تھا کہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں یا اپنے دوست کے گھر کے دروازے پر موجود ہیں۔ اب اگر کبھی اس مانیٹر کا دل چاہتا کہ ہمیں گلی کوچوں میں پھرائے، تو یکبارگی ہم دیکھتے کہ مثلاً ہم فلاں جگہ ہیں۔ زمین پر مستضعف لوگ وہ ہیں جنہیں ایک معاشرے میں رہنے کے باوجود اس معاشرے کے حالات کی کوئی خبر نہیں ہوتی، نہیں جانتے کون سی چیز کہاں ہے، نہیں جانتے کہ کہاں چلے جا رہے ہیں اور یہاں سے چل کر کہاں پہنچیں گے اور کون انہیں لیے جا رہا ہے اور کس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہ جائیں، اور اگر نہ جائیں تو انہیں کیا کام کرنا چاہیے۔ انہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا، بالکل بھی متوجہ نہیں ہوتے، اور بالکل کولہو کے بیل کی طرح جس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جو مسلسل چل رہا ہوتا، جو اسی طرح چلتا رہتا ہے اور گھومتا رہتا ہے۔ اگر یہ حیوان کچھ سمجھ پاتا تو خود سے تصور کرتا اور کہتا کہ اس وقت مجھے پیرس میں ہونا چاہیے، لیکن جب غروب آفتاب کے وقت اس کی آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو وہیں کھڑا ہے جہاں صبح کھڑا تھا۔ اسے بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں چلا ہے، نہیں جانتا کہ کہاں جا رہا ہے۔ البتہ یہ بات ان معاشروں سے متعلق ہے جو صحیح نظام پر نہیں چلائے جاتے اور انسان کی کسی حیثیت اور قدر و قیمت کے قائل نہیں ہوتے، ان معاشروں سے متعلق نہیں جو انسان اور انسان کی رائے کی عزت اور احترام کے قائل ہیں، اس معاشرے سے تعلق نہیں رکھتی جس کے قائد پیغمبر ہیں، جن سے قرآن کریم کہتا ہے کہ اور معاملات و امور میں ان سے مشورہ کرو، سورہ آل عمران آیت 169۔ باوجود یہ کہ آپ خدا کے رسول ہیں، باوجود یہ کہ آپ کو لوگوں سے مشورے کی ضرورت نہیں، پھر بھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ لوگوں سے مشاورت کریں اور انہیں عزت و احترام دیں، انہیں حیثیت دیں۔ ایسے معاشروں کے عوام لا علم اور بے شعور نہیں ہوتے، تاہم وہ معاشرے جو آمرانہ، ظالمانہ یا جاہلانہ نظام پر چلائے جاتے ہیں، وہاں کے اکثر لوگ مستضعف ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم زمین پر مستضعفین میں سے تھے، انہوں نے ہمیں اسی طرح کھینچا، اٹھایا اور پٹک دیا، ہمیں قدموں تلے پامال کیا، بے آبرو کیا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ یہ عذر پیش کرتے اور یہ جواب دیتے ہیں۔ ان کے جواب میں ملائکہ کہتے ہیں کیا پروردگار کی زمین یہیں تک محدود تھی؟ کیا پوری دنیا صرف اسی معاشرے تک محدود تھی جس میں تم مستضعف بنے زندگی بسر کر رہے تھے؟ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس قید خانے سے نکل کر ایک آزاد خطہ ارضی میں چلے جاتے، جہاں تم خدا کی عبادت کر سکتے، ایک ایسی سرزمین پر جہاں تم اپنی صلاحیتوں کا استعمال صحیح راستے پر کر سکتے؟ کیا دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی؟ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ کی منطق اور عقل مند انسانوں کی منطق بالکل یکساں ہے۔ انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ بیچارے کیا کہیں؟ پتہ ہے ان کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم ان بیچاروں کے انجام کے بارے میں کہتا ہے وہ مستضعفین جن کی قوتیں اور صلاحیتیں طاغوتوں کے ہاتھ میں تھیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ انسان کے لیے کیسا برا ٹھکانہ اور انجام ہے۔ البتہ یہاں بھی ایک استثنا پایا جاتا ہے کہ سب کے سب لوگ ہجرت نہیں کر سکتے، تمام لوگ اپنے آپ کو جاہلی نظام کی اس قید سے نجات نہیں دلا سکتے۔ کچھ لوگ ناتواں ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں جن کے لیے ہجرت ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ مستثنا کیے جاتے ہیں، سوائے ان ضعیف و ناتواں مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کے پاس کوئی چارہ نہیں اور جن سے کچھ نہیں بن پڑتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 98۔ ان کے پاس خطہ نور، خطہ اسلام اور خدا کی عبودیت کی سرزمین کی جانب آنے کی کوئی راہ نہیں، اور جو کچھ نہیں کر سکتے، بس وہ لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے، امید ہے خدا وند متعال انہیں معاف کر دے، اور خدا درگزر اور مغفرت کرنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت 99۔ اس کے بعد وہ لوگ جن کے لیے یہ خطاب حجت ہے، یہ نہ سمجھیں اور ان کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہجرت ان کے لیے بدبختی، ضرر اور نقصان کا باعث ہوگی، اور وہ بار بار اپنے آپ سے یہ نہ پوچھیں کہ مثلا ہمارا کیا بنے گا، کیا ہم کچھ کر بھی سکیں گے یا نہیں، کیا کچھ حاصل بھی ہوگا یا نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے اور جو بھی راہ خدا میں ہجرت اختیار کرے وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور وسعت پاتا ہے۔ سورہ نساء آیت 100۔ دنیا اس کے لیے پرواز کا ایک کھلا آسمان ثابت ہوتی ہے، اور وہ آزادی کے ساتھ اس میں پرواز کرتا ہے۔ نظام جاہلی میں ہم کتنا ہی اونچا اڑتے، پنجرے سے اونچا نہیں اڑ سکتے تھے، لیکن اب ایک حیرت انگیز اور وسیع و عریض افق ہمارے سامنے ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے بیچارے مسلمان مسجد میں بڑی مشکل سے نماز پڑھ پاتے تھے، اگر جذبہ ایمانی زیادہ ہی جوش مارتا تو مسجد الحرام میں دو رکعت نماز ادا کر پاتے، اس کے بعد انہیں بری طرح زد و کوب ہونا پڑتا۔ اس دور میں یہی مسلمانی کی انتہا تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب ان لوگوں نے ہجرت کی اور آزاد سرزمین میں اسلامی معاشرے اور ولایت الہی کے تحت زندگی بسر کرنے لگے تو دیکھا کہ یہ ایک عجیب سی جگہ ہے۔ یہاں پر لوگوں کا مقام و مرتبہ آیہ قرآن اور تقویٰ اور عبادت کے ذریعے متعین اور معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص راہ خدا میں زیادہ جد و جہد اور زیادہ خدا کی عبادت انجام دے، جہاد اور راہ خدا میں خرچ کرے، وہ زیادہ بلند مرتبہ ہے۔ کل کے مکی معاشرے میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص نے راہ خدا میں ایک درہم دیا ہے تو اسے گرم سلاخوں سے ایزا پہنچائی جاتی تھی، شکنجوں میں کس کر اسے آگ سے جلایا جاتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور مدینہ رسول میں چلے آئے تو دیکھا کہ کیسی کھلی فضا اور پرواز کی جگہ ہے، کس طرح انسان حسب دل خواہ پرواز کر سکتا ہے۔ اور جو کوئی راہ خدا میں اور الہی اور اسلامی معاشرے کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ بکثرت ٹھکانے پاتا اور وسعتوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اب اگر تم نے راہ خدا میں دارالکفر سے دارالحجرہ کی جانب حرکت کی اور درمیان راہ میں خدا نے تمہاری جان لے لی، تب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اس وقت تمہارا اجر و پاداش خدا کے ذمہ ہے، کیونکہ تم نے اپنا کام کر دیا۔ جو فریضہ تم پر واجب تھا اسے انجام دے دیا اور تم نے حتی الامکان کوشش اور جدوجہد کی۔ اسلام یہی چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنی توانائی کے مطابق جتنی وہ صلاحیتیں رکھتا ہے اتنی اور جتنی اس کی استطاعت ہے اتنی راہ خدا میں جدوجہد کرے، اور جو کوئی خدا اور رسول کی جانب ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ نساء آیت 100۔ توجہ رکھیے گا کہ کیونکہ یہ گفتگو ولایت کے موضوع پر آخری گفتگو ہے، یہ بحث تقریباً آدھی باقی رہتی ہے، لہٰذا ہم اس نقطے کو عرض کرتے ہیں کہ ہجرت دارالکفر غیر خدا کی ولایت، شیطان اور طاغوت کی ولایت سے دارالحجرہ دارالایمان، ولایت الہی کے زیر فرمان، ولایت امام کے زیر فرمان، ولایت پیغمبر اور ولایت ولی اللہ کے زیر فرمان سرزمین کی جانب ہوتی ہے۔ لیکن اگر دنیا میں ایسا کوئی خطہ ارضی موجود نہ ہو تو کیا کیا جانا چاہیے؟ کیا دارالکفر ہی میں پڑے رہنا چاہیے یا ایک دارالحجرہ ایجاد کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ خود پیغمبر اسلام نے بھی ہجرت کی، لیکن پیغمبر کے ہجرت کرنے سے پہلے ایک دارالحجرہ موجود نہیں تھا، آپ نے اپنی ہجرت کے ذریعے ایک دارالحجرہ ایجاد کیا۔ کبھی کبھی یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ لوگوں کا ایک گروہ اپنی ہجرت کے ذریعے دارالایمان کی بنیاد رکھے، ایک الہی اور اسلامی معاشرہ بنائے اور پھر مومنین وہاں ہجرت کریں۔ یہ ہے ہجرت کے موضوع پر ہماری گفتگو کا ماحصل۔